پھر بعد اس کے سمجھنا چاہیے کہ کسی فرد انسانی کا کلام الہی کے فیض سے فی الحقیقت مستفیض ہو جانا اور اس کی برکات اور انوار سے متمتع ہو کر منزل مقصود تک پہنچنا اور اپنی سعی اور کوشش کے ثمرے کو حاصل کرنا، یہ صفت رحیمیت کی تائید سے وقوع میں آتا ہے، اور اسی جہت سے خدا تعالیٰ نے بعد ذکر صفت رحمانیت کے صفت رحیمیت کو بیان فرمایا۔ تا معلوم ہو کہ کلام الہی کی تاثیریں جو نفوس انسانیہ میں ہوتی ہیں، یہ صفت رحیمیت کا اثر ہے۔ جس قدر کوئی اعراض سوری و مانوی سے پاک ہو جاتا ہے، جس قدر کسی کے دل میں خلوص اور صدق پیدا ہوتا ہے، جس قدر کوئی جد و جہد سے مطابقت اختیار کرتا ہے، اسی قدر کلام الہی کی تاثیر اس کے دل پر ہوتی ہے اور اسی قدر وہ اس کے انوار سے متمتع ہوتا ہے، اور علامات خاصہ مقبولان الہی کی اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری صداقت کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مودہ ہے، یہ ہے کہ یہ آیت قرآن شریف کے شروع کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس کے پڑھنے سے مدعا یہ ہے کہ تا اس ذات مستجمع جمیع صفات کاملہ سے مدد طلب کی جائے، جس کی صفتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور طالب حق کے لیے محض تفضل اور احسان سے اسباب خیر اور برکت اور رشد کے پیدا کر دیتا ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، یعنی سعی اور کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ان کے جد و جہد پر ثمرات حسنہ مترتب کرتا ہے اور ان کی محنت کا پھل ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ دونوں صفتیں یعنی رحمانیت اور رحیمیت ایسی ہیں کہ بغیر ان کے کوئی کام دنیا کا ہو یا دین کا انجام کو پہنچ نہیں سکتا۔ اور اگر غور کر کے دیکھو تو ظاہر ہوگا کہ دنیا کی تمام مہمات کے انجام دینے کے لیے یہ دونوں صفتیں ہر وقت اور ہر لحظہ کام میں لگی ہوئی ہیں۔ خدا کی رحمانیت اس وقت سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جب انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، سو وہ رحمانیت انسان کے لیے ایسے ایسے اسباب باہم پہنچاتی ہے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہیں اور جن کو وہ کسی ہیلا یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ اسباب کسی عمل کی پاداش میں نہیں دیے جاتے بلکہ تفضل اور احسان کی راہ سے عطا ہوتے ہیں، جیسے نبیوں کا آنا، کتابوں کا نازل ہونا، بارشوں کا ہونا، سورج اور چاند اور ہوا اور بادل وغیرہ کا اپنے اپنے کاموں میں لگے رہنا، اور خود انسان کا طرح طرح کی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ مشرف ہو کر اس دنیا میں آنا، اور تندرستی اور امن اور فرصت اور ایک کافی مدت تک عمر پانا، یہ وہ سب امور ہیں کہ جو صفت رحمانیت کے تقاضا سے ظہور میں آتے ہیں۔ اسی طرح خدا کی رحیمیت تب ظہور کرتی ہے کہ جب انسان سب توفیقوں کو پا کر خدادات قوتوں کو کسی فعل کے انجام کے لیے حرکت دیتا ہے اور جہاں تک اپنا زور اور طاقت اور قوت ہے خرچ کرتا ہے، تو اس وقت عادت الہیہ اس طرح پر جاری ہے کہ وہ اس کی کوششوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا، بلکہ ان کوششوں پر ثمرات حسنہ مترتب کرتا ہے۔ بس یہ اس کی سراسر رحیمیت ہے جو انسان کی مردہ محنتوں میں جان ڈالتی ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ آیت ممدوحہ کی تعلیم سے مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے شروع کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات جامع صفات کاملہ کی رحمانیت اور رحیمیت سے استمداد اور برکت طلب کی جائے۔ صفت رحمانیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذات کامل اپنی رحمانیت کی وجہ سے ان سب اسباب کو محض لطف اور احسان سے میسر کر دے کہ جو کلام الہی کی مطابقت میں جد و جہد کرنے سے پہلے درکار ہیں، جیسے عمر کا وفا کرنا، فرصت اور فراغت کا حاصل ہونا، وقت صفا میسر آ جانا، طاقتوں اور قوتوں کا قائم ہونا، کوئی ایسا امر پیش نہ آ جانا کہ جو آسائش اور امن میں خلل ڈالے، کوئی ایسا معنی نہ آ پڑنا کہ جو دل کو متوجہ ہونے سے روک دے، غرض ہر طرح سے توفیق عطا کیے جانا، یہ سب امور صفت رحمانیت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور صفت رحیمیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذات کامل اپنی رحیمیت کی وجہ سے انسان کی کوششوں پر ثمرات حسنہ مترتب کرے اور انسان کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچاوے، اور اس کی سعی اور جد و جہد کے بعد اس کے کام میں برکت ڈالے۔ بس اس طور پر خدا تعالیٰ کی دونوں صفتوں رحمانیت اور رحیمیت سے کلام الہی کے شروع کرنے کے وقت، بلکہ ہر یک ذیشان کام کے ابتدا میں تبرک اور استمداد چاہنا، یہ نہایت اعلیٰ درجے کی صداقت ہے جس سے انسان کو حقیقت توحید کی حاصل ہوتی ہے اور اپنے جہل اور بے خبری اور نادانی اور گمراہی اور عاجزی اور خواری پر یقین کامل ہو کر مبدع فیض کی عظمت اور جلال پر نظر جا ٹھہرتی ہے، اور اپنے تئیں بکلی مفلس اور مسکین اور ہیچ اور ناچیز سمجھ کر خداوند قادر مطلق سے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی برکتیں طلب کرتا ہے۔ اور اگرچہ خدا تعالیٰ کی یہ صفتیں خود بخود اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، مگر اس حکیم مطلق نے قدیم سے انسان کے لیے یہ قانون قدرت مقرر کر دیا ہے کہ اس کی دعا اور استمداد کو کامیابی میں بہت سا دخل ہے۔ جو لوگ اپنی مہمات میں دلی صدق سے دعا مانگتے ہیں اور ان کی دعا پورے پورے اخلاص تک پہنچ جاتی ہے، تو ضرور فیضان الہی ان کی مشکل کشائی کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ہر یک انسان جو اپنی کمزوریوں پر نگاہ کرتا ہے اور اپنے قصوروں کو دیکھتا ہے، وہ کسی کام پر آزادی اور خودبینی سے ہاتھ نہیں ڈالتا، بلکہ سچی عبودیت اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو متصرف مطلق ہے اس سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ یہ سچی عبودیت کا جوش ہر یک ایسے دل میں پایا جاتا ہے کہ جو اپنی فطرتی سادگی پر قائم ہے اور اپنی کمزوری پر اطلاع رکھتا ہے۔ پس صادق آدمی جس کے روح میں کسی قسم کے غرور اور عجب نے جگہ نہیں پکڑی، اور جو اپنے کمزور اور ہیچ اور بے حقیقت وجود پر خوب واقف ہے اور اپنے تئیں کسی کام کے انجام دینے کے لائق نہیں پاتا اور اپنے نفس میں کچھ قوت اور طاقت نہیں دیکھتا، جب کسی کام کو شروع کرتا ہے تو بلا تسنن اس کی کمزور روح آسمانی قوت کی خواستگار ہوتی ہے، اور ہر وقت اس کو خدا کی مقتدر ہستی اپنے سارے کمال و جلال کے ساتھ نظر آتی ہے، اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہر یک کام کے انجام کے لیے مدار دکھلائی دیتی ہے۔ بس وہ بلا ساختہ اپنا ناقص اور ناکارہ زور ظاہر کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دعا سے امداد الہی چاہتا ہے۔ بس اس انکسار اور فروتنی کی وجہ سے اس لائق ہو جاتا ہے کہ خدا کی قوت سے قوت اور خدا کی طاقت سے طاقت اور خدا کے علم سے علم پاوے اور اپنی مرادات میں کامیابی حاصل کرے، اس بات کے ثبوت کے واسطے کسی منطق یا فلسفے کے دلائل پر از تکلف درکار نہیں ہیں، بلکہ ہر یک انسان کے روح میں اس کے سمجھنے کی استعداد موجود ہے، اور عارف صادق کے اپنے ذاتی تجارب اس کی صحت پر بتواتر شہادت دیتے ہیں۔ بندے کا خدا سے امداد چاہنا کوئی ایسا امر نہیں ہے جو صرف بیہودہ اور بناوٹ ہو یا جو صرف بے اصل خیالات پر مبنی ہو اور کوئی معقول نتیجہ اس پر مترتب نہ ہو، بلکہ خداوند کریم کے جو فی الحقیقت قیوم عالم ہے، جس کے سہارے پر سچ مچ اس عالم کی کشتی چل رہی ہے، اس کی عادت قدیمہ کے روح سے جو صداقت قدیم سے چلی آتی ہے، کہ جو لوگ اپنے تئیں حقیر اور ذلیل سمجھ کر اپنے کاموں میں اس کا سہارا طلب کرتے ہیں اور اس کے نام سے اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں، تو وہ ان کو اپنا سہارا دیتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ٹھیک اپنی عاجزی اور عبودیت سے روح بخدا ہو جاتے ہیں، تو اس کی تائیدیں ان کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ غرض ہر یک شاندار کام کے شروع میں اس مبدأ فیوض کے نام سے مدد چاہنا کہ جو رحمان و رحیم ہے، ایک نہایت ادب اور عبودیت اور نیستی اور فقر کا طریقہ ہے، اور ایسا ضروری طریقہ ہے کہ جس سے توحید فی الاعمال کا پہلا زینہ شروع ہوتا ہے، جس کے التزام سے انسان بچوں کی سی عاجزی اختیار کر کے ان نخوتوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جو دنیا کے مغرور دانشمندوں کے دلوں میں بھری ہوتی ہیں، اور پھر اپنی کمزوری اور امداد الہی پر یقین کامل کر کے اس معرفت سے حصہ پا لیتا ہے کہ جو خاص اہل اللہ کو دی جاتی ہیں۔ اور بلا شبہ جس قدر انسان اس طریقے کو لازم پکڑتا ہے، جس قدر اس پر عمل کرنا اپنا فرض ٹھہرا لیتا ہے، جس قدر اس کے چھوڑنے میں اپنی ہلاکت دیکھتا ہے، اسی قدر اس کی توحید صاف ہوتی ہے، اور اسی قدر عجب اور خود بینی کی آلائشوں سے پاک ہوتا جاتا ہے، اور اسی قدر تکلف اور بناوٹ کی سیاہی اس کے چہرے پر سے اٹھ جاتی ہے، اور سادگی اور بھولا پن کا نور اس کے منہ پر چمکنے لگتا ہے۔ بس یہ وہ صداقت ہے جو رفتہ رفتہ انسان کو فنا فی اللہ کے مرتبے تک پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا کچھ بھی اپنا نہیں، بلکہ سب کچھ میں خدا سے پاتا ہوں۔ جہاں کہیں یہ طریق کسی نے اختیار کیا، وہیں توحید کی خوشبو پہلی دفعہ میں ہی اس کو پہنچنے لگتی ہے، اور دل اور دماغ کا معطر ہونا شروع ہوتا جاتا ہے، بشرطے کہ قوت شامہ میں کچھ فساد نہ ہو۔ غرض اس صداقت کے التزام میں طالب صادق کو اپنے ہیچ اور بے حقیقت ہونے کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے متصرف مطلق اور مبدأ فیوض ہونے پر شہادت دینی پڑتی ہے۔ اور یہ دونوں ایسے امر ہیں کہ جو حق کے طالبوں کا مقصود ہے، اور مرتبہ فنا کے حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔ اس ضروری شرط کے سمجھنے کے لیے یہی مثال کافی ہے کہ بارش اگرچہ عالمگیر ہو، مگر تاہم اس پر پڑتی ہے کہ جو بارش کے موقع پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ طلب کرتے ہیں وہی پاتے ہیں، اور جو ڈھونڈتے ہیں انہی کو ملتا ہے۔ جو لوگ کسی کام کے شروع کرنے کے وقت اپنے ہنر یا عقل یا طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھتے، وہ اس ذات قادر مطلق کا کہ جو اپنی قیومی کے ساتھ تمام عالم پر محیط ہے، کچھ قدر شناخت نہیں کرتے، اور ان کا ایمان اس خشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے کہ جس کو اپنے شاداب اور سرسبز درخت سے کچھ علاقہ نہیں رہا، اور جو ایسی خشک ہو گئی ہے کہ اپنے درخت کی تازگی اور پھول اور پھل سے کچھ بھی حصہ حاصل نہیں کر سکتے۔ صرف ظاہری جوڑ ہے جو ذرا سی جنبش ہوا سے یا کسی اور شخص کے ہلانے سے ٹوٹ سکتا ہے۔ بس ایسا ہی خشک فلسفیوں کا ایمان ہے کہ جو قیوم عالم کے سہارے پر نظر نہیں رکھتے، اور اس مبدأ فیوض کو جس کا نام اللہ ہے، ہر یک طرفۃ العین کے لیے اور ہر حال میں اپنا محتاج الہ قرار نہیں دیتے۔ بس یہ لوگ حقیقی توحید سے ایسے دور پڑے ہوئے ہیں جیسے نور سے ظلمت دور ہے۔ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں کہ اپنے تئیں ہیچ اور لا شے سمجھ کر قادر مطلق کی طاقت عظمیٰ کے نیچے آ پڑنا عبودیت کے مراتب کی آخری حد ہے، اور توحید کا انتہائی مقام ہے جس سے فنائے عتم کا چشمہ جوش مارتا ہے، اور انسان اپنے نفس اور اس کے ارادوں سے بالکل کھویا جاتا ہے، اور سچے دل سے خدا کے تصرف پر ایمان لاتا ہے۔ اس جگہ ان خشک فلسفیوں کے اس مقولے کو بھی کچھ چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ کسی کام کے شروع کرنے میں استمداد الہی کی کیا حاجت ہے، خدا نے ہماری فطرت میں پہلے سے طاقتیں ڈال رکھی ہیں، بس ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ خدا سے طاقت مانگنا تحصیل حاصل ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بے شک یہ بات سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے بعض افعال کے بجا لانے کے لیے کچھ کچھ ہم کو طاقتیں بھی دی ہیں، مگر پھر بھی اس قیوم عالم کی حکومت ہمارے سر پر سے دور نہیں ہوئی اور وہ ہم سے الگ نہیں ہوا۔ اور اپنے سہارے سے ہم کو جدا کرنا نہیں چاہا، اور اپنے فیوز غیر متناہی سے ہم کو محروم کرنا روا نہیں رکھا۔ جو کچھ ہم کو اس نے دیا ہے وہ ایک امر محدود ہے، اور جو کچھ اس سے مانگا جاتا ہے اس کی نہایت نہیں۔ علاوہ اس کے جو کام ہماری طاقت سے باہر ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی ہم کو طاقت نہیں دی گئی۔ اب اگر غور کر کے دیکھو اور ذرا پوری فلسفیت کو کام میں لاؤ تو ظاہر ہوگا کہ کامل طور پر کوئی بھی طاقت ہم کو حاصل نہیں۔ مثلاً ہماری بدنی طاقتیں ہماری تندرستی پر موقوف ہیں، اور ہماری تندرستی بہت سے ایسے اسباب پر موقوف ہے کہ کچھ ان میں سے سماوی اور کچھ عرضی ہیں، اور وہ سب کی سب ہماری طاقت سے بالکل باہر ہیں۔ اور یہ تو ہم نے ایک موٹی سی بات عام لوگوں کی سمجھ کے موافق کہی ہے، لیکن جس قدر در حقیقت وہ قیوم عالم اپنی علت العلل ہونے کی وجہ سے ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن اور ہمارے اول اور ہمارے آخر اور ہمارے فوق اور ہمارے تحت اور ہمارے یمین اور ہمارے یسار اور ہمارے دل اور ہماری جان اور ہمارے روح کی تمام طاقتوں پر احاطہ کر رہا ہے، وہ ایک ایسا مسئلہ دقیق ہے جس کے کنہ تک عقول بشریہ پہنچ ہی نہیں سکتی، اور اس کے سمجھانے کی اس جگہ ضرورت بھی نہیں، کیونکہ جس قدر ہم نے اوپر لکھا ہے وہی مخالف کے الزام اور افہام کے لیے کافی ہے۔ اور اس قیوم عالم کے فیوض حاصل کرنے کا یہی طریق ہے کہ اپنی ساری قوت اور زور اور طاقت سے اپنا بچاؤ طلب کیا جائے، اور یہ طریق کچھ نیا طریق نہیں ہے بلکہ یہ وہی طریق ہے جو قدیم سے بنی آدم کی فطرت کے ساتھ لگا چلا آتا ہے۔ جو شخص عبودیت کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے وہ اسی طریق کو اختیار کرتا ہے، اور جو شخص خدا کے فیوض کا طالب ہے وہ اسی راستے پر قدم مارتا ہے، اور جو شخص مورد رحمت ہونا چاہتا ہے وہ انہی قوانین قدیمہ کی تعمیل کرتا ہے۔ یہ قوانین کچھ نئے نہیں ہیں، یہ عیسائیوں کے خدا کی طرح کچھ مستحدث بات نہیں، بلکہ خدا کا یہ ایک قانون محکم ہے کہ جو قدیم سے بندھا ہوا چلا آتا ہے، اور سنت اللہ ہے کہ جو ہمیشہ سے جاری ہے، جس کی سچائی کثرت تجارب سے ہر یک طالب صادق پر روشن ہے، اور کیوں کر روشن نہ ہو۔ ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ ہم لوگ کس حالت ذوف اور ناتوانی میں پڑے ہوئے ہیں، اور بغیر خدا کی مددوں کے کیسے نکمے اور ناکارہ ہیں۔ اگر ایک ذات متصرف مطلق ہر لحظہ اور ہر دم ہماری خبر گیران نہ ہو، اور پھر اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہماری کارسازی نہ کرے، تو ہمارے سارے کام تباہ ہو جائیں، بلکہ ہم آپ ہی فنا کا راستہ لیں۔ بس اپنے کاموں کو، خصوصاً آسمانی کتاب کو کہ جو سب امور عظیمہ سے ادق اور الطف ہے، خداوند قادر مطلق کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، بنیت تبرک و استمداد شروع کرنا ایک ایسی بدیہی صداقت ہے کہ بلا اختیار ہم اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، کیونکہ فی الحقیقت ہر یک برکت اسی راہ سے آتی ہے کہ وہ ذات جو متصرف مطلق اور علت العلل اور تمام فیوض کا مبدا ہے، جس کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ ہے، خود متوجہ ہو کر اول اپنی صفت رحمانیت کو ظاہر کرے، اور جو کچھ قبل صحیح درکار ہے اس کو محض اپنے تفضل اور احسان کے بغیر توسط عمل کے ظہور میں لاوے۔ پھر جب وہ صفت رحمانیت کی اپنے کام کو بتمام و کمال کر چکے، اور انسان توفیق پا کر اپنی قوتوں کے ذریعے سے محنت اور کوشش کا حق بجا لاوے، تو پھر دوسرا کام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اپنی صفت رحیمیت کو ظاہر کرے، اور جو کچھ بندے نے محنت اور کوشش کی ہے اس پر نیک ثمرہ مترتب کرے، اور اس کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا کر غور مراد عطا فرماوے۔ اسی صفت ثانی کی روح سے کہا گیا ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے پاتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ یعنی خدائے تعالیٰ اپنی صفت رحیمیت سے کسی کی محنت اور کوشش کو ضائع ہونے نہیں دیتا اور آخر جو اندہ یا بندہ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ صداقتیں ایسی بیان و ظہور ہیں کہ ہر یک شخص خود تجربہ کر کے ان کی سچائی کو شناخت کر سکتا ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں کہ بشرط کسی قدر عقل مندی کے یہ بدیہی صداقتیں اس پر چھپی رہیں۔ ہاں یہ بات ان لوگوں پر نہیں کھلتی کہ جو دلوں کی سختی اور غفلت کی وجہ سے صرف اسباب متعدہ پر ان کی نظر ٹھہری رہتی ہے، اور جو ذات متصرف فی الاسباب ہے اس کے تصرفات لطیفہ پر ان کو علم حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ان کی عقل اس قدر وسیع ہوتی ہے کہ جو اس بات کو سوچ لیں کہ ہزار ہا بلکہ بے شمار ایسے اسباب سماوی و عرضی انسان کے ہر یک جسم کی آرائش کے لیے درکار ہیں، جن کا باہم پہنچنا ہرگز انسان کے اختیار اور قدرت میں نہیں، بلکہ ایک ہی ذات مستجمع صفات کاملہ ہے کہ جو تمام اسباب کو آسمانوں کے اوپر سے زمینوں کے نیچے تک پیدا کرتا ہے اور ان پر بہر طور تصرف اور قدرت رکھتا ہے۔ مگر جو لوگ عقل مند ہیں وہ اس بات کو بلا تردد بلکہ بدیہی طور پر سمجھتے ہیں، اور جو ان سے بھی اعلیٰ اور صاحب تجربہ ہیں وہ اس مسئلے میں حق الیقین کے مرتبے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ شبہ کرنا کہ یہ استعانت بعض اوقات کیوں بے فائدہ اور غیر مفید ہوتی ہے، اور کیوں خدا کی رحمانیت اور رحیمیت ہر یک وقت استعانت میں تجلی نہیں فرماتی، بس یہ شبہ صرف ایک صداقت کی غلط فہمی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ ان دعاؤں کو کہ جو خلوص کے ساتھ کی جائیں ضرور سنتا ہے، اور جس طرح مناسب ہو مدد چاہنے والوں کے لیے مدد بھی کرتا ہے۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی استمداد اور دعا میں خلوص نہیں ہوتا، نہ انسان دلی عاجزی کے ساتھ امداد الہی چاہتا ہے، اور نہ اس کی روحانی حالت درست ہوتی ہے، بلکہ اس کے ہونٹوں میں دعا اور اس کے دل میں غفلت یا ریا ہوتی ہے۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا اس کی دعا کو سن تو لیتا ہے اور اس کے لیے جو کچھ اپنی حکمت کاملہ کے روح سے مناسب اور اصلح دیکھتا ہے عطا بھی فرماتا ہے، لیکن نادان انسان خدا کی ان الطاف خفیہ کو شناخت نہیں کرتا، اور بباعث اپنے جہل اور بے خبری کے شکوہ اور شکایت شروع کر دیتا ہے، اور اس آیت کے مضمون کو نہیں سمجھتا، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سورہ البقرہ آیت 217۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بری سمجھو اور وہ اصل میں تمہارے لیے اچھی ہو، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو دوست رکھو اور وہ اصل میں تمہارے لیے بری ہو، اور خدا چیزوں کی اصل حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب ہماری اس تمام تقریر سے واضح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر عالی شان صداقت ہے، اس میں حقیقی توحید اور عبودیت اور خلوص میں ترقی کرنے کا نہایت عمدہ سامان موجود ہے جس کی نظیر کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی، اور اگر کسی کے زوم میں پائی جاتی ہے تو وہ اس صداقت کو مع تمام دوسری صداقتوں کے جو ہم نیچے لکھتے ہیں نکال کر پیش کرے۔